السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کا وقت نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ناظرین کرام, آج کے پروگرام ذکر اور ورد. ذکر خدا مختلف انداز میں انسان کرتا ہے. پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو ملائکہ سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. اللہ نے ہماری روح کو خود سے نسبت دی ہے اپنی روح کے حوالے سے, اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری روح صفات پروردگار عالم سے مزین ہے, اور وہ صفات پروردگار عالم کی جو اس ذات لامحدود میں لامحدود ہیں, وہ صفات محدود حد تک ہمارے وجود کے اندر, ہماری روح میں, ہماری کی گہرائیوں میں موجود ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں زیادہ تر انسان اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ صفات زنگالود ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ ہمارے ہاتھ پاؤں اگر صحیح بھی کام کرتے ہوں, لیکن اس ہاتھ کو لے کر اگر یہاں پر باندھ لیں اور 2 مہینے تک یہ ہاتھ بندھا رہے تو اس کے بعد جب کھولیں گے تو یہ ہاتھ اپنے کام انجام دے نہیں سکے گا. وہ صفات بھی جو ہمارے وجود کے اندر ہیں, ہم نے مادیات میں کھو کر دنیا میں اپنے آپ کو آلودہ کر کے دنیا کے اندر کھو کر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ کر کے بے توجہی کے ذریعے وجہ سے ان کو زنگ آلود کر دیا ہے. ان کو دوبارہ کس طریقے سے حرکت میں لایا جائے, کس طریقے سے دل کے آئینے کو صاف کیا جائے, جو گناہوں سے, جو معصیتوں سے اور کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ان حرکات و سکنات سے یا ان عادات سے جو ہماری عادتیں بن گئی ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں, ان عادتوں کی وجہ سے ان کو زنگ آلود کر دیا. اس زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, روزہ رکھ کے, پروردگار عالم کے حضور گڑ گڑا کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. جب اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے, ہماری دعائیں, ہماری عبادات, ہماری مناجات, ہمارے روزے اور اللہ کی طرف توجہ ایک ایسے کیمیائی عمل کو کا آغاز کر دیتے ہیں جس کیمیائی عمل سے وہ زنگ اترتا چلا جاتا ہے. اشکوں کے آنسو دعاؤں اور مناجات میں توجہ اس زنگ کو دور کر دیتی ہے, اور دل میں وہ شفافیت پھر سے پیدا ہو جاتی ہے کہ ذکر خدا میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے دل کی اس آئینے کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے یا زنگ لگ گیا ہے؟ اگر عبادات میں توجہ نہ ہوتی ہو, یا جہاں نماز کا ذکر آئے, جہاں دعاؤں کا ذکر آئے, جہاں عبادت کا ذکر آئے, وہاں انسان اونگنے لگ جائے یا پریشان ہو جائے یا دل نہ لگے, یا نماز میں دل نہیں لگ رہا, سمجھ لیجئے کہ وہاں پر زنگ لگ چکا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل کے آئینے پر ایک سیاہ دھبا رونما ہو جاتا ہے, اور اگر انسان استغفار اور توبہ کر لے تو وہ دھبا محو ہو جاتا ہے, اور اگر استغفار نہیں کرتا یا اس گناہ کا تکرار کرتا ہے تو وہ دھبا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس دل پر, اس شخص پر کوئی موعظہ, کوئی نصیحت, کوئی وعظ, کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اور ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب انسان اپنے دل پہ لگے ہوئے اس زنگ کو دور کر سکتا ہے. اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے, پروردگار عالم نے اپنے حضور ہمیں بلایا. گزشتہ پروگراموں میں ہم تذکرہ کرتے رہے کہ جسم سے زیادہ اپنی روح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جسم کے علاوہ روح کو ان لذتوں سے آشنا کرنا ہے جن کے ساتھ ہماری روح پہلے سے مانوس تھی, لیکن دنیا میں, دنیاوی کاموں میں الجھ کر ہم نے اس کا وہ انس ختم کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام, ہم ایشیائی جو لوگ ہیں وہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں, لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مرچ میں کیا لذت ہے, لیکن جب انسان وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے تو مرچوں کے بغیر یا اسپائسیز کے بغیر کوئی کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. اسی طریقے سے انسان اگر اپنے طبیعت کو, اپنے باطن کو, اپنی روح کو عادی کر لے ان عبادتوں کا جو کہ اس کی اصل ہے, جو اصل میں اس کو اس کا عادی ہونا چاہیے, کیونکہ عالم ملکوت سے روح کا تعلق کی وجہ سے ان روح کو خوشی ہی عبادت میں اور قرب خدا میں حاصل ہوتی ہے, اگر ان کا عادی کر لے تو یہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں. کہاں سے بڑھا جائے؟ استغفار کرنا, توبہ کرنا, نماز پڑھنا, وضو کرنا, تلاوت کرنا, دعاؤں کی طرف, مناجات کی طرف آنا, کہاں سے ایک اس سفر کا آغاز کیا جائے؟ اگر انسان اپنے ساتھ ایک نرم دلی کا سلوک کرنا چاہے تو ذکر خدا بذات خود تسبیح کے حوالے سے، استغفار کا ذکر کرنا، دیگر ذکر وغیرہ، یہ اذکار ایسے ہیں کہ ان ذکر کے سے کے ذریعے ابتدائی طور پر اس گرد کو، اس غبار کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس سلسلے کو بڑھا کر انسان اپنے وجود کو اس نامانوس چیز سے جو کہ اس کی فطرت میں شامل تھی، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا، اس کی طرف دوبارہ لے کر آ سکتا ہے. ذکر خدا اور ورد کے حوالے سے ذکر میں اور بھی بہت ساری باتیں کی، جس کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، کس طریقے سے ذکر کیا جا سکتا ہے، کس ذکر کا کیا اثر ہوتا ہے، تاریخ میں کیا ہوا، کس طریقے سے لوگوں نے ذکر کیے، اور ذکر کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف. جی مولانا، ذکر آج کل ہمارے معاشرے میں کافی عام بھی ہو چکا ہے، ذکر کہ ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، ورد کریں، اور ذکر و ورد کو مخلوط بھی کر دیا گیا ہے کہ ذکر کو ورد سمجھا جا رہا ہے، ورد حالانکہ، اور ذکر کا ایک اثر بھی ہے انسان کے جسم پہ بھی، انسان کی روح پہ بھی، انسان کی طبیعت پر بھی، لیکن ورد کے حوالے سے تو بہت عام ہو گیا ہے کہ اگر رزق نہیں آ رہا تو یا رزاقوں کا ذکر کریں. ٹی وی چینلز تو مطلب ہے دھڑا دھڑ اس طرح کے پروگرامز نشر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسی طرف لے کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید قرآن نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ ذکر کے ذریعے انسان اپنے مسائل کو حل کرے. ایک ذات لامحدود کے کلام میں یقیناً اثر تو ہوگا جو اپنے ارادے سے کن سے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، صرف اس جس ہستی کے ارادے سے چیزیں اپنے وجود اختیار کر لیتی ہیں، تو اس کے کلام میں کتنی برکت ہوگی. البتہ ہماری زبان کی کمزوری اور ہمارے وجود کی کمزوری اس کو اتنا ڈیلیوٹ کر دیتی ہے، ورنہ اس کے الفاظ میں تو بہت طاقت اور قوت ہے. کیا کہیں گے اس تمام اس کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، ورد کے بارے میں، اور انسان کے بارے میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب سے یہ موضوع آیا اس وقت سے لے کر کے اور ابھی جب سے گفتگو آپ نے شروع کی ہے، تو میرے ذہن میں چند باتیں آ رہی ہیں کہ ذکر یا اذکار و اوراد کا موضوع اگر سامنے آ جائے تو معمولاً ہماری فکر جو ہے انہی چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ آج مثلاً کوئی وظیفہ بیان ہوگا اور وظیفے کو غور سے سنا جائے کہ مثلاً کسی کی کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، تو کس طرح کا، کون سا وظیفہ، کون سا ذکر اور کون سا ورد اور کس وقت میں اور کہاں پر کیا جانا چاہیے.
تو آج تو بہت سارے لوگ پھر ہمارے لیے موجود ہوں گے یہاں پہ ورد وغیرہ.
جی اسی لیے میں اپنی بات کو میں بتا دوں. میں اولاً تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ دین عملیات نہیں ہے، دین عمل ہے. نہ جانے کہاں سے اور کب سے جو ہے اس طرف لوگوں کے متوجہ کر دیا گیا ہے کہ دین گویا دین عملیات ہے، اگرچہ اس نام سے نہ صحیح لیکن ایک ذہنیت بنا دی گئی کہ دین عملیات ہے، کہ کسی کام کے لیے جو ہے یہ عمل انجام دیا جائے اور اس طریقے سے انجام دیا جائے، رات کے کسی حصے میں انجام دیا جائے، دن کے کسی حصے میں انجام دیا جائے، دھوپ میں ہو کہ سائے میں ہو کہ پانی میں ہو مثلاً، اور اس طریقے سے کیا جائے تو انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. لالچی بنا دیا گیا ہے انسان کو، اور دین اور مذہب کو کچھ ایک جادو اور سحر کے اعتبار سے پیش کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے یہ چیزیں ہوں گی. میں ذرا سا اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ ذہن کو اور اس سے بلندی کی طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں کہ کیوں انسان اپنے کو اس قدر جو ہے اسیر بنا لیتا ہے، اور یا اپنے کو اس طرح کا اسیر واقع بنا تو یہی ہے اور سمجھ رہا، اور اس اسارت سے آزادی کے لیے کسی سے پوچھا جا رہا ہو کہ میں کیا کروں، میں کس طریقے سے کروں. اور حقیقت معنوں میں اگر دیکھا جائے تو جو بتانے والا جس طریقے سے بھی بتا دیتا ہے اور جتنے بھی اوراد یا اذکار کو بتا دیتے ہیں، وہ انسان چونکہ اپنے کو اسیر کیے ہوئے کسی میں، کسی چیز میں، لہٰذا وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خود نہیں کر سکتا ہے تو اخراجات کرنے لگتا ہے، جی میں آپ کے لیے اتنا کچھ دے سکتا ہوں، آپ میرے لیے کر دیں مثلاً.
پیروں کی اس کا تعلق جی
میں سمجھتا ہوں کہ ये दीन की रूह नहीं है। यकीनन जो दो बातें आपने कही वह एक हकीकी हिस्सा है कि अज़कारी औरात का असरात होंगे। मैं उन असरात को भी बयान करता हूँ कि असरात का मतलब क्या होता है, मैं उसको ज़िक्र करूँगा, मगर आज मैं थोड़ा सा उस सतह से चाहते हैं कि आदमी बुलंद होकर के सोचे और दीन की वाकई मानों में रूह समझ में आए। ज़िक्र, अगर हमने उन्वान करार दिया है ज़िक्र को, तो है क्या चीज़ ज़िक्र? ज़िक्र के अव्वल तो एक लफ्ज़ आपने दर्जात के भी कहें कि हकीकत में है उसका दर्जात, अलबत्ता दर्जात से पहले उसके अकसाम बहुत हैं, ज़िक्र के अकसाम हैं। और उस ज़िक्र में यकीनी मानों में जिसको कभी कभी हो सकता है कि या इंसान उसको एक अमल समझने लगेगा, वो अमल नहीं होता है बल्कि एक मंजिल तक, एक मकसूद तक, या उस ज़िक्र में असर को पैदा करने तक के लिए उस चीज़ का हुक्म दिया गया है। मसलन मैं बताऊँ, ज़िक्र या तो कल्बी है, ज़िक्र या लिसानी है, ज़िक्र या समाई है। ज़िक्र कल्बी जो उसका ताल्लुक दिल से होता है, इंसान किसी चीज़ को याद कर रहा है तो उस ज़िक्र को, उस याद को याद कल्बी कहा जाएगा, वो अल्लाह की याद हो या किसी और चीज़ की, यकीनन उसे कल्ब में गुजारना और अपने दिल से उसको याद करना वो ज़िक्र कल्बी है। और कभी इंसान ज़बान से ज़िक्र कर रहा है, मसलन हम ये जो कुछ बयान करें ये भी एक ज़िक्र है और हम ज़बान से बयान कर रहे हैं और जो जितनी तवज्जो से सुन रहा होगा, हमारा ये बोलना और बयान करना ज़िक्र लिसानी है और तवज्जो से सुनना ये ज़िक्र समाई है। जो आदमी मुतवज्जो हो रहा है इसका मतलब वो खुद ज़िक्र में मसरूफ़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी लफ्ज़ को या किसी जुमले को जो है ज़बान से दोहराया जाए तभी वो ज़िक्र हो, ज़िक्र होगा मगर वो ज़िक्र लिसानी होगा। और कोई उस ज़िक्र को सुन रहा है और तवज्जो से सुन रहा है तो वो भी ज़िक्र है, वो ज़िक्र समाई है। मसलन अगर कभी कोई आमाल अंजाम दिए जा रहे हैं किसी ख़ास वक्त या ख़ास दिन के, मसलन शब क़द्र के आमाल को एक आदमी ज़िक्र को पढ़ रहा होता है और बहुत सारे अफराद जिनके हाथ में किताब भी नहीं मगर सुन रहा है, और हो सकता बल्कि यकीनी तौर पर जब हम उस अज़कार को और उन औरात को या आयात को या दुआओं के जुमलों को पढ़ रहे होते हैं, वो ज़बान हमारी नहीं होती है, लेकिन इंसान इस अकीदे के साथ कि आज का दिन मखसूस दिन है और जिन कलिमात को दोहराया जा रहा है वो हमारे नहीं हैं बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इन दिनों के लिए ये तरीक़ा बताया और अल्फाज हमें दिए हैं, चाहे हम उसके माने को ना समझ रहे हो मगर आज के दिन और आज के शब या आज के वक्त जो है जो हमें कहना चाहिए हमें नहीं आता कि कैसे कहना चाहिए, उन अजीम शख्सियतों ने हम पर ये एहसान किया है कि वो अल्फाज हमें दे दिए हैं और वो यकीनी तौर पर हमारी हाजत ज़रूरत से मुतालिक ही हो सकते हैं, उससे अलग नहीं। लिहाजा तवज्जो के साथ उसे सुन रहा है या ज़बान से दोहरा रहा है तो दोहराने वाला भी ज़िक्र कर रहा है, सुनने वाला भी ज़िक्र कर रहा है और उसके जो भी फ़वाद हो सकते हैं वो सारे फ़वाद उसके हासिल होंगे। तो ज़िक्र या तो ज़िक्र कल्बी या ज़िक्र लिसानी या ज़िक्र समाई होता है कि इंसान में से किसी एक सूरत में को अख्तियार कर सकता है। इज्तिमा में है तो एक आदमी ज़बान ज़िक्र कर रहा, बाकी अफराद जो हैं उसको सुन रहे हैं मगर सब के सब ज़िक्र हैं। अगर इस ज़िक्र के एतबार से देखा जाए तो ज़िक्र की अहमियत एक और एक ज़िक्र की अहमियत होती है ज़ाकिर से। देखिए ज़िक्र में तीन चीज़ें हैं, ज़ाकिर, ज़िक्र, मज़कूर,
जिसको ज़िक्र किया जाए, जो ज़िक्र कर रहा है और वो जो ज़िक्र
हो रहा है जी। इसमें कभी उस ज़िक्र की अहमियत ज़ाकिर से होती है, मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह किसी चीज़ का ज़िक्र कर रहा है तो चूँकि ज़ाते परवरदिगार आलम जो है ज़ाकिर है तो जो ज़िक्र होगा हकीकी माने में वो अजीम और आला होगा। मसलन अगर वही कह रहा है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, حقیقی معنی میں جہاں کہیں بھی پروردگار عالم کسی کا ذکر کر رہا ہو یا کسی چیز کا ذکر کر رہا ہو، وہ اس عظیم ذات کے ذکر کی بنیاد پر وہ ذکر بھی عظیم ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر مذکور کو دیکھا جائے، مثلا میں ذکر کر رہا ہوں مگر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مذکور ذات پروردگار عالم ہو، تب بھی وہ ذکر جو ہے عظیم ہوگا. ذکر کرنے والا اگر اللہ کی ذات ہے تب بھی ذکر عظیم ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے تب بھی ذکر، اس لیے کہ ذات پروردگار عالم کے مقابلے میں کوئی چیز عظیم ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ اثر کے اعتبار سے، نہ ضرورت کے اعتبار سے، نہ اس کی ذات کا کسی اعتبار سے کوئی دوسری چیز بلند نہیں ہو سکتی ہے. اللہ ذکر کرے تب بھی ذکر عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ جیسی ذات ذاکر ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں مگر مذکور اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہ ذکر جو ہے عظیم ذکر ہو جائے گا. اور اسی اعتبار سے مخلوق پروردگار عالم میں جس مخلوق کو اللہ کی ذات نے عظمت دی ہے، اگر ان کا ذکر ہو یا یہ کہ وہ کسی چیز کا ذکر کریں، تو وہ ذکر جو ہے عظیم ہو جائے گا. مثلا خود اگر اللہ نے اپنے انبیاء کو اور انبیاء انبی درجات کے اعتبار سے فضیلت دی ہے کہ فضلنا بعضہم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اگر وہ ذکر کر رہا ہو یا اس کا ذکر ہو رہا ہو تو یقینی معنوں میں وہ بھی ذکر عظیم ہوگا. اور اس سب کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے فکر اس کے ذات سے بھی ان سارے اذکار کا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ذکر اس کے ذات پر اثر نہ ہو، بلکہ میں جلدی سے ایک چیز بتا دوں. جیسے اللہ کے ذکر کے اعتبار سے، اللہ کے ذکر کا مطلب یہ کہ مردے میں حیات پیدا کر دیتا ہے، مردے میں زندگی پیدا کر دینا. مثلا اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جس چیز پر، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، لم یذکر اسم اللہ، اللہ کے اسم کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس کو نہ کھاؤ. اگر وہی جانور چل پھر رہا تھا تو ہم اسے زندہ دیکھ رہے تھے، وہ زندہ ہے، لیکن جب اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اب وہ کھایا جائے تو زندہ آدمی کو مردہ کر دینے والی چیز ہو جائے گی، اس کی حیات مردہ ہو جائے گی. لیکن اسی چیز پر اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو ہم تو یہ کہہ سکتے کہ یہ مردہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں الہی کا اثر یہ ہے کہ وہی زندگی دینے لگتا ہے، وہی حیات دینے لگتا ہے. اور وہ زندگی نے چلنے پھرنے ہی کی نہیں، ایک فکری حیات دیتا ہے،
ایک عبادی
روحی حیات وہ چیز دیتے اللہ کے نام. تو اگر ذاکر عظیم ہے تو ذکر، اور مذکور بھی عظیم ہے تو وہ ذکر جو ہے کتنا عظیم بن جاتا ہے کہ موت میں بھی زندگی کا سبب بن جایا کرتا ہے، اور جو زندہ ہے ان کو واقعی حیات بھی دینے لگتا ہے. ورنہ کوئی اپنی ہی چیزوں مر گیا ہو جس پر اسم الہی نہ لیا گیا ہو، ذکر اللہ نہ ہوا ہو، تو یقینی معنوں میں اس کو مذہب ہمیں روک رہا ہے. تو روکنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ
تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تمہاری روح مردہ ہو جائے گی. اس کو
اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے، دیکھیں اس سے جو ہے اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو مصداق قرار دے دیا ہے ذکر کا. مثلا خود قرآن کو بھی پروردگار عالم نے ذکر کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر کا اثر یہ ہے کہ مردے میں حیات پیدا کر دیں. قرآن یہ خود ذکر ہے، مصداق ذکر ہے. اگر آپ ذکر کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھیں. قرآن کو دیکھا آپ نے، آپ قرآن دیکھیں، یہ ذکر ہے. اور جب اسی ذکر کو آپ زبان پہ لے کر کے آئیں تو اپنے اندر بھی حیات پیدا ہوتی ہے، اور کسی کے لیے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں بھی واقعا حیات پیدا ہوتی. بہت سارے اذکار کے سلسلے میں، مثلا اگر کسی مریض کے پاس گئے ہیں، عیادت کے لیے گئے ہیں، یا کوئی بہت مریض ہے، میں اس سلسلے میں دسیوں روایت کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر اس کے پاس 70 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھا جائے تو وہ موت کی گود میں بھی چلا گیا اور واپس آ جائے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ذکر ہے، اور ذکر جو ہے مردے کو بھی حیات زندگی عطا کر دیتا ہے. دیکھا جائے جب کوئی جو جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے، قلب ہے قرآن کا سورہ یاسین، دل ہے قرآن کا سورہ یاسین کو کہ اگر وہ جاتا ہوا واپس چلا ہے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے حیات دیتا, اور اگر چلا بھی گیا ہے تو ہر مر جانے والا مرتا نہیں ہے اور ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا ہے. نہ جانے کتنے چلتے پھرتے ہوئے انسان جو ہیں وہ میتیں ہوتی ہیں اور کتنے مر کر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ذکر وہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر جسم کے ساتھ بھی واپس چلا آ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, اور اگر وہ واپس چلا گیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں, موت آ ہی گئی ہے, تو اس ذکر کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو حیات, یعنی وہی ایک گز کی قبر جو ہے دو گز کی قبر جو اس کے لیے واقعاً باغ کی حیثیت رکھتی ہے, اس کی اس زندگی کی جگہ ہوتی ہے. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ لوگ اس کے قبر پر جا کر کے اپنے لیے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں, اس لیے کہ یا تو وہ خود ذکر ہے, یہ بھی ایک کام کیا, تو وہ خود ذکر ہے یا جو مصداق ذکر تھا اس مصداق ذکر کو اپنی زندگی میں اتار لیا تھا. یقیناً انسانوں میں سے بھی پروردگار عالم نے ذکر کے مصداق قرار دیا ہے. مثلاً خود قرآن میں سرکار صلت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا ہے وہ ذکرن رسولا, ہم نے رسول کو ذکر بنا کر کے بھیجا ہے, یعنی خود کسی لفظ کو زبان پر دہرانا وہ بھی ذکر ہے, اللہ کے اسم کو اس کے نام کو اپنی زبان پہ لانا وہ بھی ذکر ہے, اسماء الہی کو اپنی زبان پہ لانا ذکر ہے. لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو ذکر کا مصداق قرار دے دیا کہ اس کی ذات وہ خود ذکر ہے, لہذا اس ذات کا بھی ذکر ہو یا اس کی محبت قلب میں آ جائے تو جو ذکر کا فائدہ اور اثر ہوتا ہے کہ مردے میں بھی حیات پیدا کر دیتا ہے, تو یقینی معنوں میں جو مصداق کے ذکر ہیں ان کے ذریعے سے بھی حیات پیدا ہو سکتی ہے. تو قرآن نے قرآن کو ذکر کہا ہے, رسول کو ذکر کہا ہے, اور جو اہل ذکر ہیں وہ خود بھی ذکر کے مرحلے میں آ کر کے پھر ذکر کی بنیاد پر اتنی بلندی پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف اہل الذکر نہیں رہ جاتے ہیں, وہ خود بھی مصداق ذکر بن جایا کرتے ہیں, اور ان کے ذکر کی وجہ سے انسان کو حیات ملتی ہے. تو میں صرف اپنی پہلے مرحلے سے کہ جو میں نے کہا تھا کہ انسان کو اس مرحلے سے نکلنا چاہیے کہ کچھ اورات کو بتا دیا جائے میرے مسائل و مشکلات کا حل بنے, ہمیں ایک غرض کے لیے ہی خالی نہیں معین کر کے نہیں, بلکہ اللہ نے جس چیز کو ذکر بنا دیا یا مصداق اس کو بنایا یا ذکر کہا ہے تو اس کی خاطر سے اس کو اپنا لیا جائے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مشکلات یا مصائب کے آ جانے کے بعد ذکر یا ورد کا تلاش کرنا, اس سے پہلے اس ذکر اور ورد کو اپنے زندگی کا حصہ بنا رہے تاکہ مشکلات جو ہیں اسے قریب,
جو اصل جو ذکر ہے اس کا ضمنی اثر تو یہ سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے ہی کہ آپ کی مشکلات حل ہوں گی, لیکن اسی سائیڈ ایفیکٹ کو اگر انسان مقصد بنا لے تو ذکر خدا سے وہ محروم رہ گیا پھر,
جی
یعنی وہ اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی, ایک عظیم اور عظمت والی چیز. ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے, ایک مرتبہ شفا کی خاطر کر رہا ہے یا مال و دولت کی خاطر کر رہا ہے,
کہ اللہ نے کہا کہ اس میں میں نے شفا رکھی ہے,
یعنی اگر اللہ کا ذکر کرے گا وہ شفا تو مل جائے گی, لیکن اگر مقصد ہی شفا بنا لیا ہے اللہ مقصد نہ ہوا, یعنی ایک مرتبہ یہ جس طرح آپ نے پڑھا فذکرنی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, پھر سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے کہ تم میرا اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ, یعنی فلاح ذکر کے ساتھ مربوط ہے.
بلکہ اگر دعائے کمیل میں دیکھو مولانا کے وذکرہ شفا,
اور تم استجابت کرو جب اللہ کے رسول اللہ تمہیں پکاریں, استجابت کرو لما یحییکم تاکہ تمہیں حیات مل جائے, تمہیں زندگی مل جائے. جس موت کا آپ ذکر کر رہے تھے, ضروری نہیں کہ انسان چلتا پھرتا ہو, دل کی دھڑکن قائم ہے, آنکھیں جھپک رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے. اسلام اس میں سے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا, لہم آذان اللہ یسمعون بہا, یہ ان کے دل ہیں وہ سنتے نہیں حق بات کو, سمجھتے نہیں ہیں, اور جو ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں حق بات کو, کان ہیں حق بات کو. اولائے کا کل انا, وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر
ہیں. بلکہ اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات آ گئی تو میں نے کبھی کہا تھا, مگر مشہور ترین آپ کی حدیث ہے کہ آپ اپنی مسجد میں لوگوں کو درس زندگی دے رہے ہیں, کچھ بہکے ہوئے मस्जिद की तरफ से गुजरे हैं और नबी के बात का और उनके मौजे का मजाक उड़ाते हुए, तो नबी ने जब अपनी बात को रोक करके जुमला कहा, मन अराद अन यंजुरा इला मय्यतिन तमशी अलल अर्व फंदरु इला हाज़िहिल जमाआ, जो कोई ये देखना चाहता है कि चलती फिरती मैयतें किसे कहा था, अगर चलती फिरती लाशें लाशें देखना चाहता है तो इसको देख, इनको देख लें, यानी चल फिर रहे हैं जो जिंदगी की अलामत है, और उसको रसूल कह रहे हैं कि ये चलती फिरती लाशें हैं। तो हर जिंदा जिंदा नहीं होता है बल्कि वो मैयतें हो सकती हैं, और बहुत सारे उनके जिस्म से रूह ने साथ छोड़ दिया है मगर वो जिंदा होते हैं। कि ला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله اموات, अगर देखा जाए तो उनकी सांस नहीं आती, उनका सर उनके जिस्म से जुदा हो चुका है, उन्हें दफन किया गया है, मगर कुरान कहता है इन्हें मुर्दा न समझना, जिंदा हैं। हर मर जाने वाला जो है मुर्दा नहीं होता है, और हर जिंदा जो है उसे जिंदा नहीं
तो
कहता।
एक, एक स्टेप और आगे हमें से बढ़ते हैं कि इंसान एक मरतबा जिक्र कर रहा है जुबान से कर रहा है, एक मरतबा जिक्र कर रहा है सुन रहा है, एक मरतबा कल्ब में जिक्र हो रहा है, लेकिन एक मरतबा इंसान अपने अमल से भी जिक्र कर रहा होता है। यही यही जिक्र जो है
बहुत अहम जी बात कर
उसके अमल में आ जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
नहीं, बहुत अहम चीज़ है ये जिक्र अमली। बहुत मौके और मरहले ऐसे आते हैं कि इंसान अमल को अंजाम दे रहा है मगर उसका अमल जो है खुद जिक्र है। मसलन अगर अहादीस में देखें तो अहादीस में आपको मिलेगा कि आप को अहले इल्म के साथ में उठना बैठना चाहिए। सरकार मौला कायनात का एक कौल है कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ साहिबा इल्मिन, तुम्हें तीन तरह की ज़िंदगियों में से किसी एक तरह की ज़िंदगी को इख्तियार करना चाहिए है। या तो तुम आलिम बन जाओ, ज़रा मुश्किल है ये, अगर ये नहीं हो सकता है तो मुतअल्लिम बन जाओ, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते हो तो किसी आलिम के साथ ही बन जाओ, किसी आलिम के साथ ही बन जाओ, उससे वाकयन जो है उसके देखने से। मसलन हम ये भी शायद थोड़ी सी वजाहत हो जाए कि हम किसी को आयतुल्लाह कह रहे हैं या किसी चीज़ को, तो आयत का मतलब ही ये होता है कि जिस पर निगाह के बाद जो है हमें अल्लाह याद आने लगे, अल्लाह तक हम पहुंच जाएं, जिन आयत इलाही अल्लाह की ये आयत है उसका मतलब क्या होता है, उसको देखने से अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह की पहचान।
तो इनको शायरुल्लाह का के लिए
शायरुल्लाह भी अलग है, और जिस चीज़ से भी आयात है, जिसको भी आयात आयात
जहन और शूर जो है वो
मसलन आयात इलाही है, चाँद सितारे मिसाल के तौर पर जो है सूरज ग्रहण, इस सबको आयात भी कहा गया है
निशानी।
अगर निशानी कहें उनको देख करके अल्लाह याद आने लगता है, ऐसे ही इंसान के बहुत सारे आमाल ऐसे होते हैं कुछ अमल को देख करके इंसान अल्लाह की याद में पड़ जाता है, उसे जिक्र अमली कहा जाएगा। कि यकीनन खाली वो खुद ही नहीं बल्कि उसके अमल को कोई दूसरा भी देख रहा है तो उसे भी अल्लाह याद आने लगता है, तो वह दिख रहे हैं।
और अगर इंसान सब मिसाल के तौर पे अपने ज़ुबान से तो एक चीज़ का तज़किरा कर रहा है
जी,
और उसका अमल ये मसलन अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ उसने कह दिया
जी,
लेकिन एक मरतबा उसके अमाल जो हैं वो अल्लाहु अकबर के साथ उसमें नहीं है, लाइन में नहीं है, यानी अल्लाहु अकबर एक मरतबा अल्लाह को अकबर समझता है लेकिन अगर कोई मुश्किल पड़ जाए तो फिर वो देखता है कि मैं सिफारिश किसकी लगवा लूँ, मैं इधर किससे ढूंढ लूँ, मैं ताल्लुकात किसे बना लूँ, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसकी मैं टांग खींच लूँ, यानी वो सारे वो काम अंजाम देता है जो अल्लाह ने ममनू किए हुए हैं, जिसकी तरफ अल्लाह रुझान रुजू नहीं करने देता है। वो यानी वो ज़ुबान से तो अल्लाह अकबर कह रहा है लेकिन उसका अमल मुताबिकत नहीं रखता उस ज़ुबान की जिससे वो जिक्र परवरदिगार आलम कर रहे हैं। अल्लाह को वो राज़िक समझता है लेकिन रिज़्क का जब मामला आता है तो झपटा मारने के लिए پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ راستہ اگر اللہ نے منع بھی کیا ہوا ہے، ابھی مثال کے طور پہ سود پہ پیسہ مل رہا ہے تو میں اس کو لے لوں، حالانکہ اللہ نے بڑی سختی سے اس کی ممانعت کی ہے، وہ سود کو نہیں دیکھا کہ وہ کہے گا نہیں میں کسی طریقے سے یہ اپنا معاملہ حل کر لوں. اب وہ جو زبان سے ذکر کر رہا ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. ہم مثال کے طور پہ اللہ اکبر کا ذکر ہماری نماز میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اللہ اکبر سے ہم شروع کرتے ہیں اور پوری نماز میں ہی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ جو تذکرہ ہے یہ ہمارے عمل کے ساتھ جب مطابقت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب؟ یہ ذکر اور یہ عمل اکٹھا ایک اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
بالکل ہونا چاہیے. مولانا دیکھ، میں اس کو اگر آسان لفظوں میں کہوں تو خود پروردگار عالم میں قرآن میں یہ بات کہی ہے، اور قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز پڑھو کاہے کے لیے؟
میرے ذکر کے لیے،
میرے ذکر کے لیے. ذکر یہاں کیا؟ میں اللہ 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 کرتا رہوں، یہ ذکر ہے میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے، کہ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس لمحے میں میں تم سے دور ہو جاؤں، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، یاد رہے پروردگار عالم ہر لمحے میں. میں معمولاً جب اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ہی سوچیں تو ہم اللہ کو یاد کرنے کا گویا ایک وقت بنا لیا، چلو نماز کا ہوتا ہے، چلو اللہ کو یاد کر لیں، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نماز قائم کر، میرے ذکر ہے کہ خالی اس لمحے نے ہر لمحے، تم اپنی تجارت میں ہو، تم اپنے خلوت میں ہو، تم جلوت میں ہو، تم مجمع میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ یاد رہے. اگر اللہ یاد رہے گا تو یقینی معنوں میں ذکر کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے، حقیقی معنی میں کوئی یاد رہے، اور جب واقعی اس اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ وہ یاد رہے گا تو کبھی انسان کا ہاتھ یا قدم یا فکر اور ذکر جو اس کا
یاد کرنے سے بہتر یاد رکھنے کا مرحلہ ہے،
یاد کرنا، یاد رہے، وہ
یاد رہے
جی.
یعنی کوئی بھی عمل جب انسان انجام دے تو اس میں معبود کی یاد سے غافل نہ ہو، جب کام کرے تو یہ دیکھے کہ کام میرے پروردگار عالم کی رضا اس میں شامل ہے یا رضا شامل.
بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے ہاں ہم جس مرحلے میں آ کر کے گھرے ہوئے ہیں اور قیدی ہیں اس کے، کہ ہم اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا فائدہ اگر نہیں ہے تو ہم نے تو یہ کیا بہت کیا مگر کو ہم کو کوئی اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا. اگر ہم کہہ دیں نماز حاجت پڑھیں، اس سے فلاں نماز حاجت پڑھنے کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، پڑھتا ہے آدمی، چار رکعت پڑھ لے، دو رکعت پڑھ لے، اس کے بعد جو ہزار مرتبہ کوئی ذکر پڑھ لیتا ہے اور بڑے اس سے کہ چلو اس کام کے لیے کہا گیا یہ ہوگا، نہیں ہوا. اگر اس کا نہیں ہوا تو اس بتایا تو تھا فلاں نے، اور اگر ہو گیا تو سو جگہ ذکر کرے گا کہ مثلاً اس میں بڑا فائدہ اور ہم نے کیا تو صاحب رسی سے ہو گیا. یہ ہے عملیات. اس سے مذہب نے دور رہنے کے لیے کہا، بس ایک لمحے کے لیے اگر وہ سوچے کہ ہم نے کسی کے کہنے کی وجہ سے کر لیا ہے یا ہم نے کہیں کتاب میں پڑھا اس کو کر لیا، یہ تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہوگا. اگر ہر چیز کا ہمیشہ اثر ہی ہونے کے لیے اور فوراً ملنے کے لیے ہوتا تو امتحان کسے کہا جاتا ہے؟ اور خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ان تمام تر بلندیوں کے بعد کیا مسائل و مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے؟ بلکہ جتنے مسائل و مشکلات سے وہ دوچار ہوتے رہے ہیں، ہم تو اگر اس کے
اشرے
بھی ہو تو شاید دین پہ باقی نہ رہ جائیں، ہتھیار ڈال دیں گے، دین پہ باقی ہی نہیں رہ جائیں گے. یہ انسان کے ایمان کا اور اس کے عقیدے کا اور اس کا یہ امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے کہ واقعاً کس حد تک وہ اس پر باقی ہے، باقی رہ سکتا ہے. مشہور ترین ایک واقعہ ہے، مولانا آپ جانتے ہیں کہ اس کو قصہ بحرین کہا جاتا ہے، امام زمانہ سے متعلق، کہ کسی نے اپنے گھر میں جو ہے انار کا درخت لگایا تھا اور انار کا درخت اس میں پھل جو آیا ہے تو اس پر کوئی سانچا وغیرہ چڑھا دیا جس میں کچھ مخصوص نام تھے، اس مخصوص نام جو جب وہ بڑا ہوا پھل تو وہ اس پر ابھر کر کے آ گیا. اب اس کا معجزے کو عنوان سے کیا معجزہ ہے کہ اس میں یہ نام آ گیا اور یہ نام آ گیا اور یہ نام
ہمارے یہاں جیسے روٹیوں پہ آ جاتے ہیں،
جیسے روٹیوں پہ آئے تو کسی چیز پہ آ جاتے ہیں. اور اس کو یہ کہا تھا، اب یہ ہوا کہ بھائی کیا کیا جائے، علماء جمع کیے گئے، اس کا حل تلاش کیا جائے گا. حل تلاش کرنے میں 70 علماء میں سے کچھ لوگوں کو چنا گیا کہ اس کا کہ امام زمانہ سے رابطہ قائم کریں، اب وہی اس کا حل بتا سکتے ہیں. 3 دن کا ٹائم لیا، کہ ہم 3 دن اس کا جواب دیں گے. ذکر مولا میں مصروف ہوئے ہیں, یاد کر رہے ہیں کہ جواب وہی دیں گے. جب تیسرا دن اور کچھ لمحے باقی رہتے ہیں تب امام سے ملاقات ہوتی ہے, اور جب جواب ملتا ہے, میں پورے واقعے جواب ملتا ہے, تو اس کے بعد بے چین ہو کر کے یہ کہا, مولا ہم 3 دن سے اتنے پریشان ہیں, آپ نے اتنی تاخیر کی. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اس لیے کہ تم نے 3 دن کا ٹائم ہی کیوں دیا, اس لیے کہ تمہاری ایمان میں کمزوری تھی. اگر تم 3 لمحے کا وقت دیتے تو بھی ملاقات ہو جاتی, کیوں 3 دن کا ٹائم دیا؟
اپنے اوپر تمہیں اعتماد نہیں تھا؟
اعتماد نہیں تھا تمہارے آپ, یا تو میرے آنے اور ملاقات پر اعتبار نہیں ہے, میرے آنے اس پر اعتبار. اب اگر ہم کسی سے یہ کہتے ہیں ذکر میں جو عام طور سے مشہور ہے کہ اس کو 40 دن کیجیے مثلا, اس کو اتنے دنوں تک کیجیے, آدمی اتنے دن لگا رہتا ہے. انسان خدا کی قسم اگر ایمان رکھتا ہو اور عقیدہ ہو اور اس کا اثر ہو, تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ذکر میں جو ہے, ایک تذکرے میں جو ہے, ایک ورد میں جو ہے, اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. وہ براہ راست اللہ سے جو, اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم 40 دن کریں گے تبھی وہ سنے گا ہماری ہو کر کے آ کر کے رہے گا. ہاں میں اس بات کا یقیناً منکر نہیں ہوں کہ اذکار جو ہیں ایک فرد کے, ایک مرتبہ کے لیے بھی ایک ذکر ہے, اور ایک ذکر جو ہے کئی مرتبہ کہنے کے لیے بھی ہے, یعنی گنتی کے اعتبار سے بھی یہ ذکر. مثلا ہم سجدے میں جائیں, رکوع میں جائیں, تو کہا جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, کیا مجھے ایک مرتبہ نہیں کہنا؟ نہیں, وہ ذکر ہے,
وہ بھی ذکر ہے.
جی وہ 3 مرتبہ ہے یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ, نہیں. یقیناً اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے حکمت عبادات, یہ حکمت عبادات آیت اللہ جوادی عاملی کی, وہ جب ان مرحلوں پہ آتے ہیں تو یہ بات کہنے کی کہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچائے ہیں اور جیسے پہنچائے ہیں, تو یقیناً اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی مقصد, اس کی مثال دے کر کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے, اتنی دوری پر ہے, 10 قدم پر ہے, 5 قدم پر ہے, تو آدمی جب 5 قدم چلے گا تب وہ چیز آئے گی,
اگر 15 قدم چلے گا
تو اس سے آگے نکل جائے گا.
لیکن قبلہ ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے عبادتی لیول, تقوی کا لیول, پرہیزگاری کا جو لیول ہے, معرفت کا جو لیول ہے, اس کے ذکر کا اثر بھی اتنا ہی ہوگا.
جی
درست ہے حسن. اب میرا مثال کے طور پہ ایک عام آدمی کا ذکر جو ہے وہ اتنا مؤثر نہیں جتنا کسی معصوم کا ذکر مؤثر ہے, اور پروردگار عالم کا ذکر وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز خلق ہو جاتی ہے. تو ایک عام آدمی جو ابھی کم درجے کے اوپر ہے, وہ اگر ایک مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اس کو کئی مرتبہ کا ذکر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک متقی اور ایک با عمل اور مثال کے طور پہ با معرفت شخص کے ذکر کو میچ کر سکے. کیا ایسا نہیں ہے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس ذکر کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کو 70 مرتبہ, بہت سی جگہوں پر آئے, اس کو 70 مرتبہ کہیں, اس کو 7 مرتبہ کہیں, اس کو 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ کے لیے ذکر کے لیے کہا گیا ہے, لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی روح پر. جیسے مثلا اگر آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں آئیں, 4th امام سے متعلق خاص طور سے میں نے رات کو دیکھی ہے کہ آپ سجدے میں گئے اور صبح ہو گئی, یعنی کہ سجدے میں ایک ذکر ہمارے لیے تو 3 ہی مرتبہ ہے, زیادہ سے زیادہ میں 7 مرتبہ کہہ لیں, بہت چاہے 70 مرتبہ کہہ لیں, لیکن اس ذکر میں انسان جب اس منزل پہ پہنچتا تو اس میں وہ لذت حاصل ہونے لگتی ہے.
درست,
کہ اس لذت کی
بنیاد رابطہ جو اپنے معبود کے ساتھ
ہو گیا ہے, رابطہ ہو جانے کے بعد آدمی بڑھانے لگتا ہے. مثلا قرآن ہی میں دیکھیں جلدی سے.
آغا صاحب, ابھی گزشتہ دنوں ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ انسان کا فاصلہ کتنا ہے کس اپنے معبود سے.
جی جی,
ہم کتنے فاصلے پر آ چکے. اللہ تو ہمارے قریب ہے,
جی
ہم اللہ سے دور آ چکے ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک کے لیے 5 قدم کا فاصلہ ہے تو وہ 5 قدم چلے گا اس کے لیے کافی ہوگا, اور کوئی 20 قدم چلے گا تو 20 قدم کے فاصلے پہ اس کو 20 قدم اس کا, تو ذکر سے بھی وہ فاصلہ ہی طے کر رہے ہیں نا. تو یہ ہو سک, کیونکہ عملی زندگی میں ہمارا اپنا یہ مشاہدہ ہے کہ کئی لوگ مثال کے طور پہ ذکر استغفار کرتے ہیں. ایک شخص نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کیونکہ وہ شخص اپنے وعدے کا ہمیشہ پکا رہا ہے، سچا رہا ہے، اس کے اوپر قائم رہا ہے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ہے، وہ بار بار ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گڑ گڑاتا ہے۔ یہ گڑ گڑانا بھی مطلب ماں ایک بچہ آ کے ماں سے کہتا ہے لپٹ کے کہ اماں آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ جب وعدہ کر لیتا ہے یہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ دوسرا بچہ وہ وعدہ کر کے توڑتا ہے، وعدہ کر کے وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، کئی دفعہ وہ ماں سے کہتا ہے، اس کے بعد اس کی ماں کو یقین آتا ہے کہ اب میرا بچہ واقعی دل سے کہہ رہا ہے اور یہ اس چیز کو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ذکر کرنا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک مرتبہ تو اس نے کہہ دیا وعدہ، لیکن دیکھتا ہے کہ میرے انبار گناہوں کا جو لگا ہوا ہے، معصیتوں کا لگا ہے، میں نے اپنے اس معبود کے حکم کے خلاف ورزی کی جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور میرے تو ایک حیثیت ذرے کی بھی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، میری وہ ذرے جتنی حیثیت بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ معصیتیں سرزد ہوئی ہیں، تو وہ مطمئن ہی نہیں ہو پاتا جب تک کہ وہ کثیر و ذکر نہ بن جائے، ذکر کثیر نہ کرے اپنے معبود کا، اور استغفار بار بار نہ کرے۔ بار بار کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ ایک چیز پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جو اس کے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں وہ شفافیت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کا قرب۔ مثال کے طور پہ ہمارا خود کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ دل نماز میں نہیں لگتا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹیکسٹ بھی آیا تھا کہ مجھے اگر کہیں گے میں 100 میل بھی پیدل چل سکتا ہوں لیکن مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب میں استغفار کی تسبیح اگر ایسے شخص کی، کوئی نہ کوئی انسان، ہر شخص اپنے آپ کو خود جانتا ہے، تو اگر کچھ ایسے گناہ سرزد ہوئے، استغفار کی تسبیح اس نے پڑھنی شروع کر دی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے پھر؟
نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی موقع پر حرج نہیں ہے،
اور اس سے وہ منزل طے کر سکتا ہے، وہ
بلکہ کرنا چاہیے ہے اس چیز کو۔ لیکن اس کے برعکس ایک فکر ہے، آپ میرے لیے کہہ سکتے ہیں میں استغفار کر رہا ہوں، تو اول تو یہ بھی ایک بہت اہم رخ ہے کہ استغفار ہمیشہ کسی خطا کے بخشوانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے،
بشرطے کہ خطائیں معاف ہو گئی ہوں۔
جی، جو استغفار کر رہا
پہلے
ہوتا ہے،
پہلا مرحلہ تو یہ کہ جی اپنے خطائیں معاف کرو، اس کا اگلا مرحلہ پھر اوپر کی طرف بڑھنے کا،
وہی الفاظ ہوتے ہیں، وہی استغفار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے درجات کی بلندی کے
درست
لیے۔ اور اس کے لیے میں عوام ہی مطلب ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں عقیدے کی روشنی میں معصومین کے لیے تو ذرا سمجھنے آنے لگتا ہے، لیکن اگر اسی کو ہم مثال میں، مثال ذریعہ ہوتا ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ذریعہ ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، مثلا ایک انسان کسی شخص کا دوست ہے، ایسے انسان کا جو اس کا دوست، مگر وہ دنیاوی عہدے کے اعتبار سے بہت بلندی پہ پہنچ گیا ہے، بہت بلندی پہ پہنچ گیا ہے، اس نے اب اتنی بلندی پہ پہنچ جانے کے بعد اس کو اپنے یہاں بلاتا ہے، لیکن جب اس کو اپنی اس بلندی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس بلندی کے اعتبار سے اس کا اہتمام و انتظام کرتا ہے،
عزت و احترام،
احترام کرے گا، لیکن اس کی طبیعت اور فطرت میں بات ہوتی ہے کہ وہ جب آئے گا تب سے لے کر کے جب تک جائے گا تب تک مسلسل کہتا رہے گا کہ معاف کیجیے گا میں آپ کے لائق کچھ کر نہیں سکا، معاف کیجیے گا میں آپ کے لائق کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے سارا کا سارا کر لیا ہے، مگر اس کے احساس ہے کہ میری حیثیت سے ہے، مگر اس کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس بڑے کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بلند کرے، وہ اسے اسی کلمات کے ذریعے سے کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیا آپ نے کیا ہے مثلاً
جو کچھ کیا، لیکن نہیں آپ نے بہت کچھ کر لیا،
اور واقعاً اس کو بڑا کرنا، اس کو بلندی پر لے کر کے آنا۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دعاؤں میں یا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے گڑ گڑا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ استغفار و مغفرت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کے یہاں گناہ ہے جن کے بارے میں کریں۔ جیسے کہ یہ آدمی جس نے کہا کہ معاف کیجیے، معاف کیجیے، معاف کر نہیں کر سکا، کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ معاف کیجیے کچھ نہیں کر سکا، یہ اعلان ہے کہ آپ جس بلندی پہ ہیں اس اعتبار سے جتنا کرنا چاہیے ہم اس اعتبار سوچنا چاہیے کہ معصومین اللہ کی بارگاہ میں جو رو اور گڑا رہے ہیں، ہم حقیقت میں معصومین ہی کے حد اور ان کے بلندی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ اگر ان کی بارگاہ میں ایسا کہہ رہے ہیں تو سوچیں کہ اللہ کے ساتھ،
یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا لامحدود کی اتنی لامحدود نعمتیں، تو محدود شکر اور عبادت اس کا بدل نہیں ہوتا، وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیری شان اور تیری حیثیت اور تیری عطا کے مطابق وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہم، جو کہ ہمیں،
ورنہ جو رخ آپ نے پیش کیا ہے کہ یقیناً وہ آدمی جب کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ جانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں कि नहीं भाई अपना वादा कर लेता तो वादा कर ले, जो नहीं जानता 10 मरतबा कहेगा, 20 मरतबा कहेगा, तब कहीं एतबार मिसाल का तो पैदा होगा कि जब, बल्कि वो इंतजार भी करेंगे कि कहता जाए कहता जाए, ताकि जो है इसका कहा हुआ उसके ऊपर असर
पड़ जाए। होता था कि बच्चे से गलती हो जाती थी, वो कहते 100 मरतबा लिखो, मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगा। अब 100 मरतबा एक दफा लिख के देना काफी होता है, लेकिन 100 मरतबा तकरार जहाँ वो टीचर को लिख के दे रहा है, वहां वो अपने वजूद को भी समझा रहा है,
समझा रहा है, बिल्कुल उसके असरात मुरतब
हमारे अपने वजूद को कई दफा बार बार कहने की जरूरत पड़ती है कि भला हम अपने वजूद को जब कह रहे होते हैं तो एक मरतब अपने वजूद को कहे ये ऐसा नहीं करना, तो वो नहीं मानता, बार बार कहना पड़ता है नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और शायद ये जो हम बार बार तकरार करते हैं जिक्र अल्लाह अकबर, ये अपने वजूद को समझा रहे होते हैं कि अल्लाह अकबर है, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन हमारे वजूद इस चीज़ के, चूँकि जंग लगा हुआ है दुनियावी दुनिया में हम लत पत हैं और पता नहीं कितनी कितनी कमजोरियाँ हमें पाई जाती हैं, उन सब में के बीच में से इस वजूद को साफ करने के लिए निकालने के लिए उसको बताना पड़ता है कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात लामहदूद है, वो ज़ात है जो अकबर के लफ्ज़ के शान निशान, अकबर का लफ्ज़ शान निशान ही उसी ज़ात का है। मैं किस तकब्बुर में पढ़ूँ, मैं किधर अपने आप की बड़ाई जताता हूँ, अपने आप को बड़ा समझने लग गया हूँ। तो इन तमाम चीज़ों, तो ये जिक्र, इस किस्म के जिक्र भी इंसान को उन कमज़ोरियों के और गुनाहों के दलदल से निकालने का एक वसीला कई मरतबा बन जाते हैं कि अगर इंसान मुसलसल नमाज नहीं पढ़ पा रहा या इबादत नहीं कर रही, लंबी दुआओं में वो नहीं कर रहा, तो उस वक्त वो इस छोटे से जिक्र को माजर चाहता हूँ तर्क ना करे, इन इस जिक्र को भी एक किस्म का इब्तदाई स्टेप समझ सकता है कि इसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकता है।
जी यकीनन, और मैं इस सिलसिले में इतनी बात और भी वजाहत के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे जिक्र जिसको हमने इसके साथ विर्द कहा है, यानी मखसूस जुमले भी हो सकते हैं कि इसको दोहराता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, मसलन बहुत सारे महीनों बहुत सारे मौके, अदकार का ताल्लुक ज़माने से भी होता है, मकान से भी होता है, और हालात के एतबार से भी होता है। किसी जिक्र के लिए कहा जा सकता और है भी कि ये जब फलां जगह हो तो उसको चाहिए कि ये जिक्र ज़्यादा करें, फलां महीने में हो तो उसको चाहिए कि ये जिक्र मसलन ज़्यादा करें, आप माह रमज़ान हो या माह शाबान, उसमें बहुत सारे ऐसे जिक्र मिलेंगे जिसके लिए कि इस महीने में ये जिक्र जो है ज़्यादा करें। हकीकत में बहुत सारे चीज़ों के असरात और उसके वाक़ और हमें पता हो या ना हो, क्योंकि बताने वाले मासूम हैं, उन्हीं ने कहा है हम तक बताया है कि इसका जिक्र ज़्यादा करना चाहिए, तो उसके असरात इंसान की ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। लेकिन हकीकी मानों में जो जिक्र वाकई मानों में हम यह पेश कर सकते हैं, याद इलाही में रहना, ये खुद जिक्र है, हर लम्हे याद इलाही में रहना, ये जिक्र उससे अगर आदमी खो जाता है, उससे दूर हो जाता है, तो खुद अपने ही से इंसान गाफिल हो जाता है, अपने से गाफिल हो जाएगा। मसलन जैसे कि मैं उस आयत को पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कहा कि ला तकूनु कल्लदीन नसुल्ला, देखो तुम लोग उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, यानी जिक्र इलाही से दूर हुआ, याद इलाही से दूर हुआ, तो नतीजा क्या होता है, अल्लाह ये कहता है कि ला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह, तुम लोग उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया है, फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह को भुला देने का नतीजा क्या है, वो खुद को भूल जाएंगे, खुद से दूर हो जाएंगे। और अल्लाह फिर तीसरे जुमले में ये कहता है कि जो आदमी अपने को फरामोश कर देता है, अपने को भूल जाता है, अपने ही को नहीं जानता, उलाए को हमुल फासिकून, ऐसे ही लोग फासिक फाजिर गुनहगार, यानी गुनाह से करीब जाता ही वही है जो खुद को भूला हुआ है, और ख़ुद को पाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की याद रखे, कि जब अल्लाह को याद में रखेगा तो खुद को पाए हुए होगा, जब खुद को पाए हुए होगा तो गुनाहों से दूर भी रहेगा।
तो नाज़रीन इकराम की दिलचस्पी के लिए कि इंसान अगर कहीं जिक्र अपनी ज़ुबान से शुरू करता है, इसी जिक्र को फैलाकर अपने वजूद के अंदर भी समेट सकता है, अपनी रूह की गहराइयों को भी समेट सकता है, ये जिक्र का सिर्फ असर उसके जिस्म पर नहीं होता, उसकी रूह पर भी उसके असरात, उसकी सोच और फिक्र पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान अगर कोई फिल्म देख रहा है तो वो फिल्म के माहौल में डूब जाता है, और जब कुरान खोलता है, अभी उसने पढ़ना नहीं शुरू किया, जैसे वो खोल रहा होता है जब कुरान को, तो उस कुरान के असरात से उसका जहन, उसकी सोच और फिक्र कुरान की तरफ मुतवज्जे हो रही। इसी तरीके से कुरान के अल्फाज की अगर वो तज़किरा शुरू कर दे, जिक्र शुरू कर दे,
कुरान ने कहा है, मौलाना कुरान ने खुद इस तरीके से कहा कि अल्लाह के अच्छे नाम है, तमाम अच्छे नाम अल्लाह के, हाँ, अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह के, फदउहू बिहा,
پکارو
اللہ کو انہیں اسمائے حسنہ
سے,
جتنے اس کو ذریعے سے اس کو بلانا چاہیے.
اس یہ جب ان ناموں سے بلائے گا پکارے گا تو ظاہری بات ہے ان کے اثرات بھی تو انسان کے جسم اور روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں.
اچھا
پھر انسان کی روح پر جو اثرات مرتب ہوئے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر انسان سے کوئی کمزوری ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, نامحرم پہ نگاہ کر لی یا اور اس قسم کی کوئی بات کر لی, وہ بھی اس کے روح پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ مثبت اثرات جو ذکر سے مرتب ہوتے ہیں اس میں اس کی عبادتوں میں آسانی, اس کی دعاؤں کی قبولیت میں آسانی, نماز کی طرف پابندی میں آسانی, آہستہ آہستہ انسان اس مرحلے پر بھی پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ وہ ذکر کو ایک مثال کے طور پہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے ورد کے طور پہ نہ لے کہ میں اس ورد کو پڑھوں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے. جس طرح بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو تو میں تمہیں چاکلیٹ دے دوں گا, یہ آج اسکول چلے جاؤ تو آج تمہیں جناب میں واپس آؤ گے تمہیں کھلونا مل جائے گا, آج تم یہ یعنی رشوت کا انداز جو ایک ہم نے اپنا لیا ہے زندگیوں میں, عام زندگیوں میں بھی اولاد کی تربیت کے خلاف ہے یہ عمل کہ انسان اپنی اولاد کو کوئی اچھا کام کرے تو اس کو فوراً ایک تحفہ دے دے اور ہر اس اچھے کام کے بدلے میں وہ اس چیز کا انتظار میں ہو کہ اب مجھے کیا ملتا ہے اور اگر کچھ مجھے نہیں مل رہا تو اس کے بعد اس نے وہ کرنا نہیں. درست ہے, اسی طریقے سے ہم نے اللہ کے ساتھ بھی یہی کام شروع کر دیا نا.
دیکھیے اگر آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ہم اللہ کے انعامات اور نعمتوں میں کس طریقے سے گھرے ہوئے ہیں. ابھی مجھے ایک روایت یاد آئی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کو اپنے بندے کو اس احترام کے ساتھ 40 پردوں میں رکھے ہوئے ہیں, 40 پردے اس پر احترام و اکرام اس رکھے ہوئے ہیں, اور جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ اس کا ہٹتا ہے, پھر ابھی اس توبہ نہیں اس سے کی اس کا مطلب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا پردہ اٹھتا ہے. حتیٰ کہ روایت کا آخری لفظ یہ ہے کہ جب 40 کے 40 پردے ہٹ جاتے ہیں تب ایک مرتبہ اللہ حکم دیتا فرشتوں کو اب تم اپنے پروں سے چھپا لو, شاید اس کو یاد آ جائے, شاید اس کو یاد آ جائے اس کی ستاریت کے ذہن میں یہ کہ ستار ہے, وہ چھپائے رہتا ہے, وہ چھپاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے تب وہ فرشتے بھی اپنے پروں کو اور پھر وہ لوگوں میں بدنام ہوتا ہے. یعنی سوچے کہ اگر انسان اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں میں بدنام ہوا ہے تو اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے اور کبھی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے. اس طرح سے اللہ نے جو ہے اپنے کرم اور عزت کے پردوں میں اپنے بندوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. اس کو اس لیے کسی نے بڑی اچھی وضاحت کے عالم دین نے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اور خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو دعائے جوشن کبیر انشاءاللہ اسی مہینے میں پڑھے جانے کی ہے, شبوں میں خاص طور سے پڑھے جانے کی ہے, اس میں اللہ کے ہزار نام ہیں. اگر غور کریں تو اللہ کے وہ ہزار نام نہیں بلکہ وہ ہزار کام ہمارے ہیں. جب بھی کسی کو کوئی کام ہوتا ہے تو جس سے اس کام کو لینا ہوتا ہے اگر اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے تو اسی صفت کے ساتھ اس کو پکارتا ہے,
اللہ
اسی صفت کے ساتھ اس کو پکارتا ہے. یعنی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, ہمیں رزق کی ضرورت ہے تو اس نے اپنے کو رزاق کہا ہے. رزق لینا تو اسے رزاق کہو, کوئی چیز مانگنی تو اسے وہاب کہو, اپنے گناہوں پر پردہ داری تو اسے ستار کہو,
تواب کہو,
توبہ کرنے تواب کو. تو گویا کہ ہمارے کام ہیں اس نے سہارا دیا ہے کہ جیسا کام اس نام سے مجھ کو پکار, فدعوہ بہا, اللہ کی ذات کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے, یہی انسان کے اپنے کام ہوتے ہیں. اور وقت گزر گیا جی,
دامن میں بھی کوئی گنجائش زیادہ نہیں بچی ہے اور ناظرین کرام ذکر و ورد کے بارے میں بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہمیں سمرائز کرنا پڑتا ہے تمام چیزوں کو تاکہ کم وقت میں بہت ساری باتیں ناظرین و سامعین کی خدمت میں پہنچا دیں. اور ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ نے سحری بھی کرنی ہے, سحری تیار بھی کرنی ہے, اور ان حالات اور واقعات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کم وقت میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ہم خود بھی مطلب اسی اس میں ہوتے ہیں, تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ کس طرح بہت سارے مطالب جو عام دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا سکتے. بہرحال ذکر و ورد انسان جب ذکر کرتا ہے جسم سے زبان سے شروع کر لیتا ہے, زبان سے شروع کر کے اس کے اثرات اس کے جسم پر, اس کی روح پر, اس کی سوچ اور فکر پر مرتب ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اس کا وہ وقت پروردگار عالم کے قرب میں گزر رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جا رہا ہے بجائے اپنے وقت کو کسی اور چیز میں ضائع کرنے کے. تو یقیناً ان کے اثرات آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, پھر اس سے اگلے درجے کی طرف انسان تیاری کرتا ہے, عبادت کی طرف رخ کرتا ہے, توجہ دیتا ہے نماز کی طرف, دعاؤں کی طرف, طرف, اور اس کے بعد یہ بھی بذات خود ایک صرف ایک کرنا ذکر نہیں, ایک لفظ کو لے لیا اسی کی بار بار تکرار ہی ذکر نہیں ہے. نماز پڑھنا, سورہ الحمد پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ سب ذکر ہے. اور جون جو ذکر کرتا چلا جاتا ہے, زبان کا ذکر اس کے روح کے اوپر, اس کے جسم کے اوپر, اس کی سوچ اور فکر کے اوپر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی, اس کا عمل بذات خود ایک ورد بن جاتا ہے پروردگار عالم کا, اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے, اس کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں, اللہ نے جس چیز کی نفی کی ہے اس سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. اور یہی کیفیت حاصل کرنا کہ انسان جہاں پر ایک اپنے گرد ایک ایسی شیلڈ, ایک ایسی دیوار تیار کر لے کہ جس میں گناہ پینیٹریٹ نہ کر سکے, جس میں شیطانی سوچ اور فکر پینیٹریٹ نہ کر سکے, اور جہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں بستی ہوں اس کے وجود میں, یہی وہ منزل ہے جس کو پانے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے. ایک مومن مسلمان سے مومن بننے کی طرف کا سفر طے کرتا ہے, ایک متقی اور پرہیزگار انسان بننے کی طرف تگ و دو کرتا ہے. لیکن ناظرین کرام, کہیں سے بھی اس کا آغاز کرنا ضروری ہے, استغفار سے, توبہ سے. یہ ایام مخصوص ہے اس چیز کے لیے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے. جب انسان چھوٹی سی ایک قدم, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگتا ہے, اللہ اس کے بڑے بڑے قدموں کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین و سامعین, ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے تمام ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو اس وقت سحری کی تیاری میں مصروف ہے, جو اپنے بھائیوں بہنوں اولاد والدین بزرگوں کی خدمت کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, سحری تیار کر رہے ہیں یا سحری کے لیے عبادات کے لیے تیاری کر رہے ہیں, پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومن و مومنات جہاں کہیں مریض ہیں, جس جگہ بھی مریض ہیں, ہماری خانم زارا زیدی کی والدہ مریض ہیں, ان کے لیے بالخصوص ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, وہ مریض ہیں, تمام مریض مومن و مومنات کو پروردگارہ اس وقت کا تجھے واسطہ ہے جو سحری کا وقت ہے, جو سحر کا وقت ہے, پروردگارہ ان سب کو شفائے کامل عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کامل عنایت فرما. پروردگارہ بحق کے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام, دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور جو دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے, کسی سے بھی ان کا تعلق ہے, پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, ہماری حاجتوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے. پروردگارہ تجھے اپنے علیم ہونے کا واسطہ, ہماری حاجات کو برآوردہ فرما, ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار دیندار انسان بننے اور ایسی ہی اولاد سے سرفراز فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد اسد معروفی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.